وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اپنی مکمل اصلاح کی کوشش کرنا، بلکہ ہر ممکن کوشش کرنا، یہ ہر ایمان والے کے ذمے فرض عین ہے. ہر صاحب ایمان کے ذمے ہے کہ وہ اس بات کی فکر کریں اور ہر ممکن کوشش کریں کہ اس کی مکمل اصلاح ہو جائے. مکمل اصلاح کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اس کے بدن سے نکلنے والے سارے اعمال درست ہوں، اور اس سے بھی زیادہ آگے کی بات یہ بھی ہے کہ اس کا دل درست ہو، اس کا مزاج درست ہو. اس لیے کہ اگر مزاج درست نہیں ہوتا، دل نہیں بنتا، تو مستقل طور پر اعمال بھی صحیح نہیں ہو پاتے. دو باتیں ابھی تک میں نے عرض کی ہیں، ایک تو یہ کہ ہر ایمان والے کے ذمے ہے کہ وہ اپنی مکمل اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرے. دوسری بات یہ کہ مکمل اصلاح کا مطلب کیا ہے. بہت مختصراً یہ بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ عاجز کہ بدن سے نکلنے والے ظاہری اعمال درست ہوں، اور اس سے بھی آگے کے درجے کی بات یہ ہے کہ دل درست ہو، مزاج درست ہو. اب تیسری بات یہ کہ انسانی فطرت کے مطابق کوئی انسان اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا. انسان کی یہ ایک خصوصیت ہے یا کمزوری کہہ لیجئے کہ وہ اپنی کمزوریوں کا کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈتا ہے، کوئی نہ کوئی عذر تلاش کرتا ہے. بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ. پھر انسان کے ساتھ اس کا نفس بھی لگا ہوا ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے، اور یہ دونوں مزین کرتے ہیں، ڈیکوریٹ کر کے پیش کرتے ہیں. اس لیے فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان یہ بات تسلیم کرے کہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا. حد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی ضرورت پڑتی تھی کہ ان کا کوئی مربی ہو، مرشد ہو، مصلح ہو، نگراں ہو، رہبر ہو، معلم ہو. حیرت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بات بالکل واضح ہے. انبیاء علیہ السلام کے رہبر، ان کا مرشد، ان کا مصلح خود اللہ رب العزت ہوا کرتے تھے. وہ 100% اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے رہتے تھے، اور اللہ قدم قدم پر ان کی نگرانی اور ان کی رہبری فرمایا کرتے تھے. بھرا ہوا ہے قرآن مجید ان آیات سے جن میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدم قدم پر موقع محل کے مطابق ہدایات دی ہیں. بڑا ہوا ہے قرآن مجید، کہیں فرمایا، بلکہ شروع ہوا قرآن مجید اسی سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہیں فرمایا یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کہیں اللہ نے آپ ہی کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. کہیں اللہ نے فرمایا آپ ہی سے والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. غمگین دیکھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ایک عجیب طرح کی کیفیت میں آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب کو دیکھا تو اللہ نے تسلی دینے کے لیے اور آپ کی طبیعت کے اندر سے اس انقباض اور تکدر کو دور کرنے کے لیے یہ سورہ والضحیٰ اتاری. آپ ہی مخاطب ہیں پوری سورت میں، اللہ نے آپ سے ہی فرمایا ہے جو کچھ بھی فرمایا ہے. کہیں فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. سینکڑوں آیات ہیں قرآن مجید میں، شاید کوئی صفحہ خالی ہوتا. کہیں بڑے سخت انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا. سب جانتے ہیں کہ ایک واقعہ مکی زندگی میں ایسا پیش آیا تھا کہ مکے کے وہ لیڈران جو خود تو کیا سنتے، وہ کسی اور کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے نہیں دیتے تھے. حالات کا ایک ایسا موڑ آیا کہ ان لیڈروں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا وقت مانگا اور یہ کہا کہ ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک نادر موقع تھا، وہ چوٹی کے لیڈران تھے، نام لیں گے تو وقت زیادہ نکل جائے گا. سیرت کی کتابوں میں سب کے نام درج ہیں، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اہتمام سے ان کو وقت دیا اور ان کے ساتھ گفتگو کرنے بیٹھ گئے. بآسانی یہ مجمع سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کے دل کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی، آپ کیسی توجہ کے ساتھ اور کیسے انہماک کے ساتھ ان سے بات کر رہے ہوں. آپ کو یہ امید تھی کہ بھئی اگر یہ لوگ مان لیں گے، اگر ان کے دل میں بات اتر گئی، تب تو پھر پوری قوم ان کے پیچھے. اللہ کے بہت سے بندے جہنم سے بچ جائیں گے، ہدایت مل جائے گی. آپ پوری توجہ کے ساتھ ان سے گفتگو فرما رہے تھے. اتنے میں ایک نابینا معذور صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ نکل آئے اپنا عصا ٹیکتے ہوئے، وہاں پر پہنچے، سلام کیا، کوئی جواب نہیں ملا، دوبارہ سلام کیا، کوئی جواب نہیں ملا. بہت شدید ان کو حیرت بھی ہوئی، رنج بھی ہوا، وہ تو نابینا تھے، آواز تو سن رہے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا احساس کر رہے تھے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کن لوگوں سے بات کر رہے ہیں. اور وہ ایک طلب لے کر آئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ایسا محسوس ہوا کہ اس وقت اگر میں اپنے اس ساتھی کی طرف متوجہ ہوا تو یہ لوگ تو بڑے نازک مزاج ہیں، بگڑے ہوئے مزاج کے لوگ ہیں، انہوں نے الگ بات کرنے کے لیے وقت لیا ہے، ان کو یہی شیطان کو موقع مل جائے گا ان کو ورغلانے کا، اور ان کو بہانہ مل جائے گا، اور ان کی ہدایت کا راستہ رک جائے گا، تو میں ان کی طرف متوجہ نہ ہوں، یہ تو میرا اپنا ساتھی ہے، پھر مل لے گا، بار بار ملتے رہتے ہیں ہم. تو آپ کو ناگواری سی ہوئی اور آپ نے اپنے چہرے کے رخ کو موڑ لیا اور آپ انہی کی طرف متوجہ رہے، اس آنے والے کی طرف متوجہ نہیں بظاہر بلکہ حقیقتاً. معاذ اللہ کہ آپ کی نیت میں کوئی کھوٹ ہوتا، آپ نہ ان بیٹھنے والوں کی دولت سے مروب تھے نہ ان کے عہدے سے مروب تھے، آپ تو ان کی ہدایت کے لالچ میں اس طرح ہمتن متوجہ تھے. وہ لوگ گفتگو کر کے گئے اور ادھر اللہ کے رسول اٹھے، اور اٹھ کر ابھی اپنی قیام گاہ تک پہنچے بھی نہیں تھے کہ راستے ہی میں جبریل امین آ گئے اور انہوں نے اللہ کی طرف سے پیغام پہنچایا، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، تین وجبی ہو گیا، چہرہ بگڑ گیا، رخ موڑ لیا، صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک اندھا آ گیا. کانپ گئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا یہ انداز خطاب سن کر. مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کے قلب کی عجیب کیفیت ہوئی، ایک تو اس آیت سے، اس لہجے سے، اس سے ناراضگی، اور پھر یہ بھی اللہ کا ایسا انداز کہ اللہ تعالیٰ براہ راست آپ سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں، صیغہ غائب سے کہہ رہے ہیں انجا اہل اعمى. بس آپ کی عجیب قلبی کیفیت ہوئی اور اللہ نے آپ کی اس قلبی کیفیت کو گویا دیکھ کر انداز خطاب بدلا اور فوراً فرمایا، فوراً براہ راست مخاطب کرنا شروع کیا، وما یدریک لعلہ یزکی، محمد تمہیں کیا خبر تھی اگر تم اس آنے والے اندھے کی طرح متوجہ ہو جاتے تو اس کا تو ظاہر و باطن سب چمک جاتا. او یذکر فتنفعہ الذکرا، یا کم سے کم اتنا تو ہوتا کہ یہ ایک نصیحت حاصل کرتا، فائدہ ہوتا، اس نصیحت سے اس کو فائدہ ہوتا. ہمارے مشائخ اور علماء نے لکھا ہے کہ طالب صادق جب اپنے مرشد کے پاس حاضر ہوتا ہے تو دو نتیجوں میں سے ایک نتیجہ ضرور نکلتا ہے، یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مرشد کی ایک نظر سے سارا سلوک طے ہو جائے، سب کچھ بدل جائے. اور دلیل ہے قرآن کی آیت کہ وما علیک الا یزکی، ورنہ یہ تو ضرور ہوتا ہے کہ جس حالت میں وہ آتا ہے اس حالت سے اوپر پہنچ جاتا ہے، نفع ضرور ہوتا ہے، نفع سے خالی نہیں ہوتا، طلب صادق ہو. وما علیک الا یزکی او یذکر فتنفعہ الذکرا اما من استغنى فانت له تصدى، اور وہ جسے کوئی، جس کے اندر، جن لوگوں کے اندر کوئی طلب نہیں ہے، آپ ان کی طرف متوجہ رہے. وما علیک الا یزکی، اور آپ کا کیا قصور ہوتا اگر ان کو کوئی نفع نہ ہوتا. اما من جاءک یسعى وهو یخشى فانت عنه تلهى، اور وہ میرا بندہ جو آپ کے پاس آیا اس مشقت اٹھا کر، اتنی تکلیف اٹھا کر، اور وہ ہے سچا طالب. سلام ہو عبداللہ ابن ام مکتوم کی قسمت پر، اللہ نے گواہی دی ہے کہ میرا یہ بندہ خشیت والا ہے. صحابہ کرام کی شان میں شعراء منقبت کہتے ہیں، یہ تو وہ منقبت ہے جو اللہ نے خود عبداللہ ابن ام مکتوم کی شان میں کہی ہے. وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، تم اے محمد میرے ایسے طالب بندے کی طرف سے تم نے بے توجہی برتی. كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَة، اللہ اکبر، عجیب انداز ہے، عجیب انداز. صلاۃ و سلام ہو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اس آیت کے اترنے کے بعد زندگی بھر آپ کا معمول یہ رہا کہ جب کبھی عبداللہ ابن ام مکتوم آپ کے پاس آتے تھے، باقی صحابہ سے تو مسافہ کرتے تھے، مگر وہ جب آتے تھے تو کھڑے ہو کر معانقہ کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ مرحبا بالذی عاتبنی فی ربی، آؤ آؤ خوش آمدید میرا وہ دوست جس کی وجہ سے میرے رب نے، میرے مربی نے مجھ کو ڈانٹا. ذرا غور فرمائیے کیا غلطی تھی رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 100% اخلاص تھا آپ کے اس رویے میں جو آپ نے اختیار کیا، مگر یہ عجیب و غریب اشارہ ہے کہ مرشد کی نظر ان اس پہلو کی طرف جاتی ہے، جا سکتی ہے، جس پہلو کی طرف بڑے سے بڑے سالک اور طالب کی بھی نظر نہیں جا پاتی، توجہ نہیں جا پاتی. اللہ نے آپ کو یہ سبق سکھانا چاہا اور آپ کے ذریعے سے سارے عالم کے اندر آپ کے وارثوں کو یہ سبق سکھانا چاہا کہ دیکھو کسی کی پوزیشن بڑی ہو یہ توجہ کی چیز نہیں ہے، طلب کس کے اندر ہے، تمہاری توجہ بقدر طلب ہونی چاہیے، تمہاری توجہ بقدر حیثیت نہیں ہونی چاہیے. تم یہ قیامت تک کے لیے سبق مل گیا. اور اس طرح کہ آج صرف اس وقت یہ عاجز یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ قرآن مجید میں سینکڑوں آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم قدم پر رہبری فرمائی ہے. عجیب الفاظ استعمال کیے ہیں، کہیں فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے نبی تقوی کے ساتھ رہو. اللہ اکبر، قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب میں اللہ اپنے نبی سے برسر عام کہہ رہا ہے، تقوی کی نصیحت کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت نہیں کر رہے کہ اللہ میرے اندر تقوی کی کیا کمی ہے جو آپ برسر عام مجھے ایسی نصیحت فرما رہے ہیں. عجیب قسم کی تواضع، عبدیت، طلب، سچی طلب، سپردگی، حوالگی، کون سا لفظ بولا جائے، اور عجیب طریقے کی توجہ ہے ادھر قدم قدم پر. کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو فرما رہے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. عجیب ہدایات ہیں. اسی کا نام سلوک و تصوف ہے، اور ہے کیا سلوک و تصوف؟ اوراد و اشغال، صرف اعمال و اشغال کا نام ہمارے مشائخ نے بارہا فرمایا اور لکھا کہ ان کا نام تصوف نہیں ہے. تصوف سلوک تو اصل میں اس بات کا نام ہے کہ اپنی مکمل اصلاح کے لیے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، کامل سپردگی، کامل حوالگی. جب مکمل اعتماد کے ساتھ، شدید محبت کے ساتھ، اپنی محتاجی کے شدید احساس کے ساتھ کوئی انسان اپنا رہبر تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور رہبر عطا فرما دیتے ہیں. اور پھر جب وہ اپنے آپ کو واقعی حوالے کرتا ہے تو پھر قدم قدم پر جو رہبری ملتی ہے اس سے اس انسان کی مکمل اصلاح کی منزل آسان ہوتی ہے. امت میں مختلف طبقات ہیں اس وقت. ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کے اندر دین کی طلب پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ایک محنت شروع کروا رکھی ہے کہ بے غرض بن کر بے طلب بندوں میں جانا اور ان میں طلب پیدا کرنے کی کوشش کرنا. امت کے مختلف طبقات ہیں، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہر طبقے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرورت کے مطابق اس کی ضرورت کی تکمیل کا بندوبست فرمائیں گے. ہم دیکھ لیں اسی دربار میں تین الگ الگ نشستوں میں حضرت کے بیانات ہوتے ہیں، اور تینوں کی سطح، تینوں کا انداز بالکل الگ الگ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مستورات کے بیان میں کیا انداز ہوتا ہے. جیسے ایک بزرگ خاندان اپنی بیٹیوں اور بہوؤں کو گھریلو زندگی کے طریقے سمجھا رہا ہے، اور بالکل جو زندگی کو گھر کو مینیج کرنا ہے اس کا طریقہ بتا رہا ہے. ایک لیول وہ بھی ہے امت میں، اور کروڑوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عشاء کے بعد کا مجمع ہوتا ہے، اس میں جو انداز اختیار فرماتے ہیں حضرت، وہ بھی ہمارے لیے بہت سیکھنے کی چیز ہے. اور پھر اس کے بعد جو مڈ نائٹ کی مجلس ہوتی ہے جس میں طالبین اور سالکین کو حضرت خطاب فرماتے ہیں، تو یہ مختلف انداز کے مختلف سطح کا مجمع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہم کو ایسی گہری سمجھ نصیب فرمائے، اور سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو حوالے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ حوالگی اور سپردگی جو واقعی اصلاح کے لیے شرط ہے، جس کا کامل ترین نمونہ خود انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے. سب سے زیادہ تو انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ ایک عطاب فرما رہے ہیں اور قرآن میں درج کر رہے ہیں، نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ ایک عطاب فرما رہے ہیں اور قرآن میں نقل کر رہے ہیں، یونس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ ایک عطاب فرما رہے ہیں اور قرآن میں نقل کر رہے ہیں. عجیب عجیب انداز اللہ تعالیٰ اختیار کر رہے ہیں. بڑے بڑے اولو العزم انبیاء علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان پر اللہ تعالیٰ کا عطاب ہو رہا ہے اور قرآن میں نقل ہو رہا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کس طرح پوچھیں گے اپنے نبیوں سے، عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے سوا الہ بنا لینا. اللہ اکبر، ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں، کیا ہے ہماری اوقات. حوالگی اور سپردگی سیکھنی ہو تو انبیاء سے سیکھیں اور ان کے وارثوں سے سیکھیں. قیامت تک آنے والے ان کے جو صحیح وارث ہیں، انہوں نے ہر دور میں اپنے مشائخ، اپنے بڑوں، اپنے اساتذہ، اپنے مربیوں اور مرشدوں کے حوالے اپنے آپ کو جس طرح کیا ہے، جس طرح شدید محبت کے ساتھ، کامل اعتماد کے ساتھ، والہانہ محبت کے ساتھ، اور کس طرح اپنے اپنا کوئی کچا چٹا چھپا کے نہیں رکھا، اور ان کے سامنے کھلی کتاب کی طرح اپنے کو پیش کرتے رہے، اور پھر جو وہ فرماتے رہے، جو ہدایت دیتے رہے، اس پر آنکھ بند کر کے کامل یقین کے ساتھ عمل کرتے رہے. یہ ایک فطری سلسلہ ہے، ابدی اور ازلی سلسلہ ہے، دائمی سلسلہ ہے. کاش کے جو حضرات تصوف و سلوک کے بارے میں کچھ غلط فہمیوں اور شکوک میں مبتلا ہیں، فطری انداز سے اس مسئلے پر غور کریں، پرانی سلوک پر غور کریں، انبیاء علیہ السلام کی سیرت و تاریخ پر غور کریں. حیرت کی بات ہوتی ہے کہ طالب علم کو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ ایک سیدھی سادھی بات جس پر کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، اس کو بھی ہم نے اختلافی بنا دیا. یہ تو ایسی چیز ہے کہ فطرت کی مسلمہ چیز ہے. کوئی دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا کام کسی ماہر سے سیکھے بغیر نہیں آ سکتا. روٹی پکانا ماہر سے سیکھے بغیر نہیں آ سکتا. کپڑے سینا کتاب پڑھ کر نہیں آ سکتا. ڈرائیونگ کرنا کتاب پڑھ کر نہیں آ سکتا. کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام، بیان و تقریر اور لیکچر سن کر نہیں آ سکتا. ہر چیز کسی ماہر تجربہ کار سے سیکھنی پڑتی ہے. تو کیا نماز آ جائے گی کسی سے سیکھے بغیر؟ کیا رکوع اور سجدہ آ جائے گا کسی سے سیکھے بغیر؟ کیا ہمدردی، سخاوت، ایثار، محبت، تعاون، معاف کرنے کا مزاج، صبر کا مزاج، شکر کا مزاج، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کا ساتھ، ان کا ساتھ حسن سلوک، کیا وہ بغیر دیکھے آ جائے گا؟ ہم برسوں سے پڑھ رہے ہیں، برسوں سے پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور اپنی کمیوں کو ہم سب جانتے ہیں. ہمارا کیا حال ہے؟ اسی لیے وہ کمیاں ہیں کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو کسی کی زندگی میں دیکھ کر اپنانے کا فیصلہ نہیں کیا، تلاش نہیں کیا کہ دیکھیں. ہم صحابہ کی اصل بڑائی یہی تھی، معلومات کی زیادتی صحابہ کی عظمت کا راز نہیں تھا. روایات اور تحقیقات کی زیادتی صحابہ کی عظمت کا راز نہیں تھا. روایات تو بعد میں بڑھی، تحقیقات بعد میں بہت زیادہ بڑھی. عجیب و غریب بات ہے، جو سب سے اونچے درجے کے صحابی ہیں، اس سب سے کم روایات انہی کی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 7 روایات کی ہیں، صرف 7 حدیثیں سیدنا صدیق اکبر سے مروی ہیں. یہ معیار ہی نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے انسانی تاریخ میں جنہوں نے اسلامی زندگی کے سب سے کامل نمونے کو 24 گھنٹے سفر و حضر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر اپنے دل میں اور زندگی میں اتارا. نہ وہ تابعین تھے, نہ وہ اتباع تابعین تھے, نہ وہ بعد میں آنے والے لوگ تھے, بلا شبہ وہ صحابہ تھے. چاہے وہ عرابی رہے ہوں, چاہے وہ حبشے کے بلال رہے ہوں, چاہے وہ روم کے صہیب رہے ہوں, چاہے وہ ایران کے سلمان رہے ہوں, چاہے وہ عجمی زبان بولنے والے لوگ رہے ہوں, چاہے وہ عربی نہ سمجھ پانے والے لوگ رہے ہوں, چاہے وہ غلام اور باندیاں رہے ہوں, چاہے وہ قیدی رہے ہوں, چاہے وہ گزرنے والے مسافر رہے ہوں, کوئی رہے ہوں, ایک نظر جن کی طلب صادق کے ساتھ رحمت دو عالم کے چہرے پر پڑ گئی, قیامت تک آنے والے فقہا اور محدثین سے ان کا درجہ بڑھ گیا. یہ نتیجہ ہے دیکھ کر سیکھنے کا. جتنے اونچے معیار کو دیکھنے کا ان کو موقع ملا, اتنے اونچے معیار سے دیکھنے کا بعد والوں کو موقع نہیں ملا. بعد والوں کو جو موقع ملا وہ ان کے بعد والوں کو نہیں ملا, پھر ان کے بعد والوں کو جو موقع ملا وہ ان کے بعد والوں کو نہیں ملا, اور ہم کو جو موقع مل رہا ہے وہ ہمارے بعد والوں کو شاید نہ ملے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کا ایک شعبہ دیکھ کر سیکھنے کی ضرورت ہے, دیکھ کر سیکھنے کی ضرورت ہے. مدینہ منورہ میں عید کا دن ہے, رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہو کر عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, اور آپ کے دونوں نواسے سیدنا حسن اور سیدنا حسین دونوں آپ کے دائیں اور بائیں ہاتھ انگلی پکڑے ہوئے چل رہے ہیں اور گزرتے ہیں, اور راستے میں کچھ بچے کھیلتے ہوئے ملتے ہیں, اور آپ کی نظر پڑتی ہے کہ انہی بچوں کے درمیان کنارے ایک بچہ اور بیٹھا ہے, کھیل میں شریک نہیں ہے, اداس اور غمگین ہے, کپڑے بھی اس کے میلے کچیلے ہیں, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی غم کا مارا نظر پڑتی اس پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ گزر جاتے, یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. چنانچہ آپ اس بچے کے پاس تشریف لے گئے, اس بچے سے پوچھا, بیٹا کیا بات ہے, تم کھیل نہیں رہے, آج عید کا دن ہے, تمہارے کپڑے بھی نہیں بدلے گئے. بچے نے اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا, اللہ کے رسول میں یتیم ہوں, میرے باپ کا انتقال ہو گیا, اور میرے باپ کے انتقال کے بعد میری ماں نے دوسری شادی کر لی, اب کون ہے جو میرے کپڑے بنائے, کون ہے جو مجھے نہلائے دھلائے, عید کا دن کسی اور کے لیے خوشی کے لیے آتا ہوگا, میرے لیے تو نئے غم لے کر آتا. اس طرح کی بات کہی, اللہ اکبر, گھٹنے کے بل بیٹھ گئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کے پاس, اور اس بچے سے پوچھا, بیٹا تم مجھ کو اپنا باپ بنا لو گے, تم مجھ کو اپنا باپ بنا لو گے. حیرت میں رہ گیا بچہ, کیا فرما رہے ہیں آپ, آپ مجھے اپنا بیٹا بنا لیں گے؟ ہاں بیٹا, میں تم کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں, تم راضی ہو؟ لپٹ گیا وہ اللہ کے رسول کی ٹانگوں سے, بنا لیجئے مجھ کو اپنا بیٹا, بنا لیجئے مجھ کو اپنا بیٹا. کھڑے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اب عید گاہ کی طرف جانے کے بجائے واپس اپنے مکان گھر کی طرف تشریف لے گئے, اپنے حجرے کی طرف. بچے کو لے جا کر مستورات کے حوالے کیا, کہا کہ اس کو نہلاؤ دھلاؤ, حسن اور حسین کے کپڑوں میں سے جس کے کپڑے اس کے بدن پر فٹ آ پائیں اس کے کپڑے اس کو پہناؤ, میں انتظار کر رہا ہوں. جب نہلا دھلا کر کپڑے بدل کے بچے کو باہر بھیجا گیا, تو اب آپ پھر نئے سرے سے عیدگاہ کی طرف چلے ایک نئی شان کے ساتھ, کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین تو پہلے ہی کی طرح آپ کی انگلی تھامے ہوئے چل رہے تھے, لیکن یہ شہزادہ خوش نصیب آپ کے مبارک کندھوں پر سوار تھا. اب جب دوبارہ گزرے آپ انہی بچوں کے پاس سے جو پہلے جن کے پاس جن کے ساتھ یہ بچہ بیٹھا ہوا تھا, تو اب اس بچے کی باری تھی. اس بچے نے پکار کر اپنے دوستوں سے کہا کہ دوستو, میرے ساتھیوں, دیکھو دنیا میں آج تک کسی بیٹے کو ایسا باپ ملا ہے جیسا مجھے ملا؟ اب اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا, گیا رم رنج و غم ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا. تو جن لوگوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اخلاق کو دیکھا, غم گساری کو دیکھا, یتیم پروری کو دیکھا, غریب نوازی کو دیکھا, چھوٹے چھوٹے غریب بچوں کے آنسو پوچھنے کو دیکھا, جنہوں نے ان کے اخلاق کیسے ہو گئے ہوں گے, کیا کیفیت ہوئی ہوگی. تو ایک سیدھی سادھی بات ہے جس میں کسی اختلافی بحث کی گنجائش نہیں ہے. اور ہم کو بھی اس بات کو جاننا چاہیے کہ جو چیزیں فطری ہیں ان کو ہم بحث کا موضوع نہ بننے دیں. کیا یہ بحث کا موضوع بن سکتا ہے کہ ابھی سورج نہیں ڈوبا؟ کیا یہ بحث کا موضوع بن سکتا ہے کہ یہ آج دوپہر کا وقت ہے یا سہ پہر کا وقت ہے؟ تو جو چیزیں بالکل بدی ہی ہوتی ہیں ان پر کوئی بحث نہیں کی جاتی. یہ بالکل بدی ہی بات ہے کہ اسلام جس طرز زندگی کا نام ہے، جیسی عبادات، جیسے اخلاق، جیسی معاشرت، جیسے معاملات، جیسی قلبی کیفیات، جیسے جذبات، جیسی تمنائیں، ان سب کے مجموعے کا نام اسلام ہے. بدن کے روئے روئے کا سے تعلق ہے اسلام کا، انسانی زندگی کے وجود اور انسانی وجود کے ایک ایک حصے سے تعلق ہے اسلام کا. اسلام چند دو چار قوانین کے مجموعے کا نام نہیں ہے، دوز اور ڈونٹس کے مجموعے کا نام نہیں ہے. یہ تو کیفیات ہیں، قلبی کیفیات ہیں، واردات ہیں، جذبات ہیں، تمنائیں بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، بندے کا اپنے معبود سے تعلق بھی ہے، بندوں کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق بھی ہے، پڑوسیوں سے کیسا تعلق ہو، فیملی کے اندر کیسا بیہیویئر ہو، گھروں کے اندر خوشیوں کا کیسا ماحول ہو، اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ کیسا پیار بھرا برتاؤ ہو، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو کس طرح سپردگی کا مزاج ہو، کیسی محبت ہو، کیسی خدمت ہو، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا تعلقات کو مینٹین کیا جائے، چاہے جتنے بھی تعلقات کوئی توڑے مگر ان سے تعلقات توڑنے کا سلیقہ سیکھنا پڑے گا. اسلام ان سب چیزوں کے مجموعے کے نام ہے. اور یہ تو کچھ بھی ابھی ذکر نہیں آیا، وہ کون سی ادا ہے یا زندگی کا کون سا تقاضا ہے، کون سا موومنٹ ہے، دل کی کون سی دھڑکن ہے، دماغ کا کون سا خیال ہے، دل کی کون سی تمنا یا جذبہ ہے جس میں اسلام جس کو ایک خوبصورت رنگ دینا نہیں چاہتا. کون سی چیز ہے وہ؟ ایک قدم، ایک انچ، ایک سینٹی میٹر ہلا، ایک سیکنڈ بھی نہیں گزر سکتا اس کے بغیر کہ سینکڑوں قسم کی خوبصورت ہدایات اسلام کی انسان کی طرف ہر وقت متوجہ نہ رہتی. یہ چیزیں جو ہیں یہ گھر بیٹھ کر اطمینان سے کتابیں پڑھ کر، سی ڈی سن کر، کیسٹ سن کر، انٹرنیٹ پر ٹاک سن کر نہیں آ سکتی. اس کے لیے تو والہانہ دیوانہ وار نکلنا پڑے گا. اور یہاں پر یہ گفتگو کرنا تو میرے لیے بالکل موضوع نہیں ہے. یہ تو وہ خوش نصیب مجمع ہے جو نہ جانے کہاں سے من کل فج عمیق آیا ہے، کہاں کہاں سے اللہ کے بندے کیسی طلب لے کر آئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کیسی پیاری رہنمائی، کیسی جامع رہنمائی. کوئی سوچ سکتا تھا، ڈرتے ڈرتے عرض کرتا ہوں، کوئی سوچ سکتا تھا کہ خانقاہ میں ہیلتھ مینجمنٹ پر ہم کو بیان سننے کو ملے؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ لوگوں نے جو تصور بنا رکھا ہے اور لوگوں نے کیا ہم اور آپ بھی اس میں شامل ہیں، تو اس میں تو بالکل پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان کی باتیں ہوتی ہوں گی. یہی خیال ہوگا کہ بھئی خانقاہ میں تو ساتویں آسمان سے نیچے کی بات ہی نہیں ہوتی ہوں گی. لیکن یہ الحمدللہ وہ خانقاہ نہیں ہے. اللہ کا بہت کرم ہے، یہاں انسان بنایا جاتا ہے. رہ رہ کر حکیم الامت حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یاد آتا ہے کہ بھئی جس کو قطب بننا ہو، غوث بننا ہو، کہیں اور جائے، جس کو آدمی بننا ہو میرے پاس آئے، جس کو آدمی بننا ہو میرے پاس آئے. نہ خواب ہیں، نہ کشف ہیں، نہ کرامات ہیں، نہ اڑنا ہے، نہ اڑانا ہے، نہ رونا ہے، نہ رلانا ہے. کہنا کیا ہے؟ وزن کم کرو. نصیحتیں کیا ہیں؟ کھاؤ کیا، نمک کم کھاؤ، شکر کم کھاؤ. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ ایسی جامع رہنمائی، ایک فادرلی رہنمائی، ایک پدرانہ رہنمائی، ایک بالکل گھر کے بزرگ جیسی رہنمائی، اور پھر درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے گنجائش اس میں کہاں تک رکھی ہے وہ تو آپ پہلے دل جانے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چشمے جاری سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر ایسی کمی کمیاں جلدی سے نکل جائیں جن کی وجہ سے امت جڑ نہیں پا رہی. ہماری کمیاں ہیں, ہم پیش نہیں کر پاتے اپنے قال سے, اپنے حال سے. ہمیں دیکھ کر لوگ بری رائے قائم کرتے ہیں, کاش کہ لوگ ہمیں نہ دیکھیں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی, ارادت ہو تو دیکھ ان کو. اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد پوری امت کے جو اعلیٰ سے اعلیٰ استعداد کے لوگ ہیں اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ اس چشمے جاری کی طرف متوجہ فرما دے, اور ہم سب کو بھی بھرپور طریقے پر فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرما لے بھائی. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدہ, نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم, معدن الجود والكرم, معدن الجود والكرم, وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها أعلى الدرجات, وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. اللهم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر, ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں, حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ معاف فرما دیجئے, 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 اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ اللہ یہ مغفرت کا اشرا, اللہ یہ رحمت کا, یہ جہنم سے کی آگ سے آزادی کا اشرا. اللہ اللہ یہ تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. اللہ اس مہینے میں بھی اگر معاف نہ کیے گئے اور اس مہینے میں بھی تقویٰ نہ ملا تو پھر کب ملے گی مغفرت اور کب ملے گا تقویٰ؟ اللہ دے دیجئے مغفرت, دے دیجئے تقویٰ. اللہ رمضان آیا ہے مغفرت بانٹنے, رمضان آیا ہے تقویٰ بانٹنے, اور ہم کہاں کہاں سے آئے ہیں مغفرت لینے اور تقویٰ لینے. اللہ دے دیجئے مغفرت, دے دیجئے تقویٰ. اللہ دے دیجئے, دے دیجئے. اللہ بہت دن ہو گئے, اللہ اللہ بہت دن ہو گئے, موت قریب آ گئی, اللہ بہت قریب آ گئی. شاید بازار میں وہ کپڑا بھی آ چکا ہو جس سے ہمارا کفن بننا طے ہو. اللہ ہماری غفلت سے چھٹکارا دے دیجئے, اللہ غفلت سے چھٹکارا دے دیجئے. اللہ ایسی عظیم جگہ سے بھی اگر ہم خالی ہاتھ گئے تو پھر کہاں اصلاح ہوگی؟ اللہ پھر کہاں اصلاح ہوگی؟ اللہ 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 اپنے اس بندے کی محنتوں کو قبول فرما, اس کے درد و کرب کو قبول فرما, اس کی شفقتوں کو قبول فرما, اس کے صبر و تحمل کا واسطہ, اس کے اخلاق کریمانہ کا واسطہ, اللہ اس کی نالے شب و روز کا واسطہ, اللہ اس کی پدرانہ نصیحتوں کا واسطہ, اس کی پاک صاف زندگی کا واسطہ, اللہ پورے مشائخ کے سلسلے کا واسطہ, اللہ اللہ ہمارے سارے سلسلے کے مشائخ کا واسطہ, سارے اکابرین کا واسطہ, اللہ سارے محدثین کا واسطہ, اللہ سارے ہمارے اللہ ہمارے روحانی اللہ روحانی آبا و اجداد کا واسطہ. اے رب کریم, آپ کے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ, ان کے پسینے کا واسطہ, ان کے بدن سے نکلنے والے خون کا واسطہ, ان کے پیٹ پر بنے ہوئے پتھروں کا واسطہ, اللہ ان کے گھر کے ٹھنڈے چولہے کا واسطہ, اللہ گنبد خضرا کا واسطہ, اللہ روضہ اطہر کا واسطہ, مسجد نبوی کے منبر و محراب کا واسطہ, اللہ اللہ بیت اللہ کا واسطہ, اللہ منبر اللہ میزان رحمت کا واسطہ, مقام ابراہیم کا واسطہ, اللہ مقام ابراہیم کا واسطہ, بیر زمزم کا واسطہ, اللہ صفا و مروہ کا واسطہ, اللہ حتیم کا واسطہ, مطاف کا واسطہ, اللہ اس جگہ کا واسطہ جہاں حضرت بلال کو گھسیٹا جاتا تھا, اللہ خباب کو پھانسی دی گئی, اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اوجری ڈالی گئی. اللہ ہمیں نامراد واپس نہ بھیجئے گا, ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ بھیجئے گا. اللہ فقیر ہیں, بیکاری ہیں, اللہ بیکاری ہیں, مسکین ہیں, محتاج ہیں, اللہ داتا ہیں آپ,
کریم ہیں آپ، اور اللہ یہ وقت خیرات کے بٹنے کا ہے، اللہ یہ خیرات کے بٹنے کا وقت ہے، یہ مزدوری کے بٹنے کا وقت ہے، اللہ رمضان کی خیرات دے دیجئے، دور دور سے خیرات لینے آئے ہیں، اللہ دے دیجئے اللہ، اللہ دے دیجئے اللہ، اللہ دے دیجئے اللہ، اللہ مان جائیے اللہ، اللہ مان جائیے اللہ، اللہ اللہ ہم کیسے مانگیں، اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ اللہ کوئی کوئی بچہ کسی ماں کا گونگا ہوتا ہے، وہ امی امی بھی نہیں کہہ پاتا، خالی اوں کرتا ہے، ماں دوڑ کے آتی ہے، میرا بچہ تو ماں کہہ بھی نہیں سکتا کہ اسے کیا چاہیے، ماں اندازہ لگا لیتی ہے میرا بچہ بھوکا ہے، اسے فوراً کھلانے پلانے لگتی ہے۔ اللہ ہماری آہ و بکا کو، ہماری دعاؤں کو اس گونگے بچے کی اوں کر کے ہی سمجھ لیجئے، اور آپ جانتے ہیں ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں، اللہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہماری حاجتوں کو پورا کر دیجئے۔ اللہ مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، اور خصوصاً مغرب کے اور یورپ کے ملکوں سے، اللہ اور کفر کے ایمانوں سے نکل نکل کر کیسے کیسے ہیرے آئے ہیں، اللہ اللہ اپنے کرم سے ان کی تراش و خراش کو مکمل کرا کر ان کو شمع ہدایت بنا دیجئے۔ اللہ نمرود کی آگ میں پلنے والے یہ نوجوان، اللہ اللہ ان کو اسی طرح صحیح سلامت رکھیے جیسے آپ نے ابراہیم کو نمرود کی آگ سے صحیح سلامت نکالا تھا، اللہ ان کے بچوں کو سلامت رکھیے، ان کی بیویوں کو سلامت رکھیے، ان کے خاندانوں کو سلامت رکھیے، ہم سب کی نسلوں کو اللہ توحید و سنت پر قائم رکھیے، اللہ پوری امت میں وحدت پیدا فرما، پوری امت کی مدد فرما، اللہ امت بے سہارا ہے، اللہ امت بے سہارا ہے، اللہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں خون نہیں بہ رہا، جہاں مظلوم پکار نہیں رہے، اللہ بیواؤں کی سسکیاں سن لیجئے، اللہ یتیموں کی آہ و کراہ سن لیجئے، اے اللہ انصاف کی ترازو اتار دیجئے، اللہ میزان عدل قائم کر دیجئے، اللہ مظلوموں کی مدد کر دیجئے، کمزوروں کی مدد کر دیجئے، اللہ ہمارے بڑوں سے آپ کے جتنے بندوں اور بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، لکھا یا لکھنا چاہتے تھے نہیں لکھ سکے، اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ان سب کی ضرورتوں کو پورا کر دیجئے۔ اللہ ہم جب سب لوگ چلے تھے تو ہر ایک کے گھر والوں نے آنسوؤں سے رخصت کیا تھا، اللہ ہماری پاک دامن بیویوں نے اللہ روتے روتے کہا تھا آپ جا رہے ہیں ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، حضرت سے ہمارے لیے دعائیں کروائیے گا، معصوم بچوں نے کہا تھا، معصوم بچیاں میسج بھیج رہی ہیں حضرت سے ہمارے لیے دعا کے لیے کہا کہ نہیں کہا، پوری دنیا میں کہاں کہاں حضرت کے بیانات سنے جا رہے ہیں، دعاؤں پر آمین کہا جا رہا ہے، اللہ دور بیٹھے ہوئے لوگوں کی ان آمین کے طفیل ہم قریب آنے والوں کو بھی بیڑا پار کر دیجئے، اللہ ہمارا بیڑا پار کر دیجئے، محروم نہ فرمائیے، اللہ محروم نہ فرمائیے۔ اللہ ایک درخواست اور ہے ہم سب کی طرف سے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نفس قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ اور صالحین و صالحات پر، اور اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔